بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اور آج کے درس میں نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، باب ما یوجب الغسل وصفته، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں اور غسل کرنے کا طریقے کا بیان. غسل واجب کب ہوتا ہے، غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس موضوع پر آج کے حصے میں بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 39. شخص فرماتے ہیں وجب الغسل من، غسل ان چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے. نمبر ایک الجنابہ، جنابت کی حالت جب ہوتی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور وہی ہے جنابت کی حالت ان دو طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک ازال المنی بوطن او غیرہ، منی کا خارج ہونا ہم بستری سے یا مصر کے علاوہ، یعنی مصر کے احتلام ہو جائے یا کسی بھی ذریعے سے اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں اور غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسرے حالت جنابت کی یہ ہے او بالتقاء الختانین، دونوں ختنوں کا آپس میں ملنا، التقاء، جیسے کہ متفق الحدیث میں آئے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ختان ختان کو چھو لے تو یقیناً غسل واجب ہو جاتا ہے. مس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب ختان ختان کو چھو لے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہم بستر نہیں ہوئی ہے، صرف شرمگاہ جو ہے ختان ختان سے ٹچ ہوا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کو غلط فہمی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مس یا ٹچ کرنے سے جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جو صحیح احادیث ہیں اور اس معاملے میں جو حق بات یہ ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ لفظ ختانین، دو ختان یا دو ختنے والی جگہ جو ہے، ایک ختان تو ہم جانتے ہیں مرد کا جو ہے شرمگاہ جس پہ ختنہ کر دیا جاتا ہے، کہ عورت کا ختنہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک مرد کا ہے دوسرا عورت کا ہے نا، تو اس کو ختان کیوں کہا گیا ہے اور ختنے کا حکم کیا ہے شرعاً؟ ٹھیک ہے نا، سوال تو بنتا ہے کہ نہیں، کیا جواب ہے؟ شاہ مسیح رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جیسے علماء کے اس میں اختلاف ہو، کئی اقوال ہیں، تین اقوال یاد رکھیں آپ. پہلا قول ہے کہ دونوں کے لیے واجب ہے، دوسرا قول دونوں کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پہلے قول کے برعکس. تیسرا قول مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے مستحب ہے. مشی صاحب فرماتے ہیں یہ قول راجح ہے، جو تیسرا قول ہے، یعنی مردوں کے لیے واجب ہے اور عورتوں کے لیے مستحب ہے. مردوں کے لیے جو ختنہ ہوتا ہے وہ اس سے پاکیزگی واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ جو جلد کا ٹکڑا ہوتا ہے جب اسے اتار دیا جاتا ہے تو پیشاب کے قطرے وغیرہ اور پاکیزگی اسے بالکل آسان ہو جاتی ہے، یہ تو سمجھ بھی آتا ہے. لڑکیوں کا ختنہ کس لیے ہوتا ہے، کوئی جانتا ہے اس کی حکمت؟ اچھا، کیسے ہوتے ہیں، ابھی ممکن ہے، کوئی جانتا ہے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے بطن جسے کہتے ہیں، کلیٹورس جسے کہتے ہیں انگلش میں، ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اوپر، اس کے حصے چھوٹا سا حصہ کاٹ دیتے ہیں. اگر شیسا فرماتے ہیں بسیم رحمہ اللہ، اگر میسر ہو کہ ختنے کا جاننے والا ہو، بعض عورتیں اس کی اسپیشلسٹ ہوتی ہیں، بعض مرد بھی کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے عورتیں ہوتی ہیں جو اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس سے شہوت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو شہوت کو کم کرنے کے لیے حکمت یہ ہے کہ اس لیے لڑکیوں کے ختنہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے عام طور پہ. الغرض حکم کیا ہے؟ عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے مستحب ہے اور لڑکوں کے لیے واجب ہے. اچھا, دوسری وجہ جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے, پہلی وجہ کیا تھی؟ جنابت کی حالت. دوسری وجہ وہ خروج دم الحیض والنفاس, حیض کے خون اور نفاس کے خون کے جاری ہونے سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے. یعنی جب تک حائضہ عورت اور بچے کی پیدائش کے بعد نفاس والی عورت جو ہے جب تک وہ غسل نہیں کریں گی, خون کو رکنے کے بعد شرط یہ ہے, جب خون رک جاتا ہے حیض کا خون یا نفاس کا خون, تو خون رکنے سے پاکیزگی نہیں ہو جب تک کہ غسل نہ کیا جائے, تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے نیچے. اچھا, جنابت کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر طہارت کرو. اور طہارت سے مراد غسل, اس میں اجماع ہے. لفظ طہارت کے غسل کر نہیں ہے نا, فَغْتَسِلُوا نہیں ہے, لفظ کیا ہے؟ فَطَّهَّرُوا, طہارت کرے. طہارت سے مراد وضو ہے یا غسل ہے؟ کہاں سے؟ قرآن مجید کی آیت میں تو نہیں ہے, احادیث میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمل کیا ہے اور جنابت کے بعد جب طہارت کی تو غسل کیا ہے. واضح ہے نا, وہ حدیث سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی. اور اسی طریقے سے جو اجماع ہے اس میں مسلمانوں کے اہل سنت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ غسل ہے. جی طہارت, ہاں بالکل, طہارت سے مراد غسل ہے, کیونکہ طہارت وضو سے بھی ہوتی ہے, طہارت غسل سے بھی ہوتی ہے, تیمم سے بھی ہوتی ہے. تیمم میں بدل جیسے آگے بیان ہوگا. تو کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید تو لفظ ہے طہارت کا, میں نے وضو کر لیا ہے جنابت کے بعد, کیا اس کے وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو قرآن پہ عمل اس نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. لفظ تو طہارت کا, طہارت اس نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ طہارت کی, لیکن وہ نہیں کی جس کی طرف اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں. اچھا, ختانین کی تم نے بتا دیا ہے, اس کے دلیل متفق حدیث میں, حیض کے خون جاری ہونے کے بعد پاکیزگی کے لیے غسل کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ, اور ان کے قریب مت جاؤ, حَتَّى يَطْهُرْنَ, جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. بس جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہی وہیں سے ان کے پاس جاؤ. سورۃ بقرۃ میں 222 وہ سورۃ المائدہ نمبر 6, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, سورۃ المائدہ نمبر 6, اور اس میں جنابت کی حالت کا ذکر ہے کہ پاکیزگی غسل سے ہوتی ہے. اور سورۃ بقرۃ نمبر 222 میں حائضہ عورت کے لیے پاک ہونے کے لیے غسل کی وجوب کی دلیل اس آیت میں ہے. اور اس میں بھی دیکھیں حتی یطہرنا, جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اور اس پاکیزگی سے مراد غسل, اسے کیا دلیل ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع. تیسری چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے, اچھا نفاس کی دلیل کیا ہے؟ اس میں تو حیض کا ذکر ہے, نفاس کی کیا دلیل ہے؟ احادیث جن میں عمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے زمانے میں, جب عورت نفاس کی حالت ہوتی تھی تو جب تک وہ غسل نہیں کرتی پاک نہیں ہوتی تھی, یہ دلیل. اور اس میں اجماع بھی دلیل ہے. بعض علماء نے کہا کہ قیاس ہے حیض پر, قیاس سب سے آخر میں ہے, کیونکہ ہمارے پاس حدیث بھی ہے, دلیل بھی ہے, اور ہمارے پاس اجماع بھی ہے. اگر کوئی قیاس بھی کہتا تو اس کے بعد قیاس بھی حیض کے خون پر, کیونکہ وہ بھی ناپاک ہے, اور جو نفاس کا خون ہے یہ بھی ناپاک ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے, کیونکہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو حیض کا خون رک جاتا ہے, تو یہ حکمت ہے سبحان اللہ تعالیٰ کی, جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو خون جو تھا جو نکلنا تھا وہ نکلتا رہتا ہے, جو رک گیا تھا بچے کے ٹھہرنے کی وجہ سے, حمل کی وجہ سے جو خون رک گیا تھا حیض کا جاری نہیں ہوا, تو بچے کے پیدائش کے بعد وہ خون جاری ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے نفاس کا خون اصل میں حیض کا خون ہے. اس لیے جو قیاس کرتے ہیں انہوں نے غلط نہیں کیا, قیاس صحیح ہے ان کا بھی, لیکن جو دلیل ہے وہ حدیث ہے اور اجماع ہے, یہ واضح دلیل ہے. تیسرے نمبر پہ جو چیز غسل واجب کر دیتی وہ موت, موت غیر شہید, شہید کے علاوہ کسی شخص کے مر جانے سے میت کو غسل دے دیا جاتا ہے. اس کی دلیل میں کون سی؟ نہیں نہیں, وہ میت غسل دینے کو, جو غسل دینے والا جو ہے وہ غسل کرے, یہ میت کی بات کہ میت کو غسل دینے کے لیے وہ اور ہے. جو جن سے مر جائے غسل دیتے ہیں کہ نہیں, اس کی بات ہو رہی ہے, اس کو دینے کی بات ہو رہی ہے. شہید کو غسل دیتے ہیں؟ دیتے ہیں غسل؟ نہیں دیتے نا. اگر شہید کے علاوہ کوئی شخص مر جائے غسل کیوں دیتے ہیں؟ اس کو, اچھا غسل کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے, اس لیے اس کے دلیل میں متفق علیہ حدیث. جو اس کے علاوہ حقین ہے ظاہر ہے, جو اس کے رشتہ دار ہیں علاوہ حقین ہے, جو مسلمان سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ نہیں ہے تو پھر دور کا رشتہ دار, وہ نہیں ہے تو پھر جو پڑوسی ہے, وہ نہیں تو عام مسلمان ہے,
واجب ہو جاتا ہے.
ظاہر ہے مسلمان کا حق ہے نا حقوق میں سے. اور پھر لمبی بحث علماء کی, بعض کہتے ہیں واجب, کہتے ہیں مستحب ہے, واجب نہیں, لیکن جو ظاہر ہے دلائل کی روشنی میں کہ واجب ہے. اچھا
دینا واجب
ہے غسل, غسل مرنے والے کے لیے کیسے, مر گیا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ تو اسی کی بات کر رہے ہیں, وہ اسی کی بات جو پہلے گزر چکا ہے کہ جو غسل دینے والے کے اس پر بھی واجب ہے کہ نہیں, قرآن جو ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے, ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ آگے, ترتیب سے سارے باتیں آ رہی ہیں. یہ تو پہلے سمجھ لیں کہ جو مر گئے, جو مر چکا ہے اگر شہید نہیں تو اس کو غسل واجب. اس کی دلیل متفق الحدیث میں آیا ہے, اس شخص کا قصہ جس کو جو احرام کی حالت میں تھا اور اس کے اونٹ سے یعنی گرا ہے اور وہ شخص وہاں پہ مر گئے احرام کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر, اسے غسل دو پانی سے اور بیری کے پتے سے. تو اسے فعل امر ہے, فعل امر وجوب کے لیے ہوتے ہیں. تو علماء نے اس دلیل حدیث یہ دلیل پکڑی ہے کہ غسل دینا میت کے لیے واجب ہے سوائے شہید کے. چوتھے نمبر پہ جو چیز غسل واجب کر دیتی ہے, اسلام الکافر, کافر کا مسلمان ہونا. اور اس کی دلیل میں سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں پانی اور بیری کے پتے سے غسل کروں. سدر کہتے بیری کے پتے کو. اسے احمد ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن خزیمہ, ابن حبان, بیہقی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی روایۃ الغلیل میں اسے صحیح کہا ہے. اس میں علماء کا بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ کافر کا غسل جب اسلام میں داخل ہوتا ہے, تو پانچ اقوال ہیں مختلف. شیخ مسیح رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے احتیاط کا دامن یہی ہے کہ جب انسان اسلام میں داخل ہو تو غسل کر لے, کیونکہ اگر وہ غسل نہیں کرتا, نماز پڑھتا ہے, تو پھر وہ خدشے میں رہتا ہے کہ نماز قبول ہوئے کہ نہیں, کیونکہ اسے غسل تو کیے نہیں, پاک تو ہوئے نہیں ہے. ہاں وہ فرق نہیں ہے, وہ کیونکہ جیسے کہ آپ حدیث کے ظاہر میں آتے ہیں پہلے غسل کرے پھر کلمہ شہادت پڑھے, پاک ہو گیا ہے جسم پاک ہو, اب دل کو پاک کرے گا شرک سے, تو یہ ترتیب ہے. اگر پڑھنے کے بعد ہی غسل کرے تب بھی چلے گا, لیکن غسل تو اس پر واجب ہو جاتا ہے. بعض میں نے کہا کہ اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ کلمہ شہادت سے پاکیزگی ساری ختم ہو جاتی ہے, ظاہر باطن سارے جسم کی پاکیزگی بھی ہو جاتی ہے. بعض میں نے کہا نہیں, اگر اس پر غسل واجب ہے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے, یعنی کافر ہے, جنابت کی حالت ہے, اسے غسل نہیں کیا ہے, کیونکہ کافر غسل نہیں کرتے عام طور پہ جنابت کی حالت میں, اب اس نے جنابت کی حالت میں اسلام قبول کیا ہے، اب اس پر واجب ہے کہ اب وہ غسل کرے. بعض لوگ کہتے ہیں اس پر بھی واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر مکلف ہی نہیں تھا. وہ کافر مکلف ہے کیا؟ کافر مکلف تو نہیں ہے، جب اسلام کا مکلف تو نہیں ہے، کافر تو کافر ہے. بس اس پانچ اقوال مختلف میں مختصر بتا دوں. شمسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قول راجح یہی ہے کہ غسل واجب ہے، غسل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں احتیاط کا دامن بھی یہی ہے کہ غسل کر لے. کیونکہ جنہوں نے اعتراض کیا وہ کہا ہے نہیں ہے، کہتے ہیں اس ان کا یہ اعتراض تھا یا یہ قول ان علماء کا ہے کہ کتنی لوگ کافر تھے جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے جا کے غسل کیا ہو. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دلیل تو مل گئی نا، ایک دو جن صحابہ کا ذکر ہے تو یہ کافی ہے بطور دلیل یا دلیل کے لیے، کہ لازمی نہیں ہے کہ سب کے لیے ہو، جو بھی اسلام میں داخل ہو تو اس کی دلیل بھی ہو کہ اس نے غسل کیا ہے. تو ایک دلیل کافی ہو جاتی ہے حکم کی ثابت کرنے کے لیے. واضح ہے؟ تو کافر کے اسلام قبول کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز رہ گئی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں امام سعید رحمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں غسل دینے والے کو بھی حکم دیا کہ وہ غسل کرے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے جو روایت ہے، جس نے میں کو غسل دے کو غسل کرتے مستحب ہے. یہ موقوف زنا عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر، اور مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. جو شخص میں غسل خود دے رہے خود، اس پر غسل کرنا واجب نہیں، مستحب ہے اس کے لیے. اور آخر وہ امر من اسلم ان یغتسل، تو گزر چکا ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اس کے آپ سے حکم دیا کہ وہ غسل کر لے، جیسے کہ سیدنا قیس بن عاصم کی حدیث میں نے بیان کیا ہے. اچھا، اب پوائنٹ نمبر 40 اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل جنابت کی صفت کا بیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیسے کیا یا غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. چند پوائنٹیں یاد رکھ لیں فنگر ٹپس پہ. نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے، پھر مکمل وضو کر لیا کرتے تھے، پھر 3 مرتبہ اپنے سر پہ پانی ڈالتے تھے اور جڑوں کو تر کر دیتے تھے، پھر پورے جسم پر پانی بہا دیتے تھے، پھر اپنے دونوں پاؤں جو ہیں کسی اور جگہ پہ دھو لیتے تھے. یہ طریقہ ہے مختصر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنا کیا. اور اس کی دلیل میں متفق علیہ حدیث میں سیدہ میمون رضی اللہ عنہ جو ہے ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غسل کو بڑے آسانی سے بیان فرماتی ہیں. فرماتی ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جنابت کی حالت تھی ان کی پانی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا. تو سب سے پہلے ہتھیلیاں دھونی ہیں، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا، پھر اپنی شرمگاہ کو پانی میں پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا، یعنی مٹی تھی اس پہ. فدلک دلکا شدیدا، تو اس اپنے ہاتھ کو مٹی پہ زور سے اچھے طریقے سے مٹی پہ مارا. ثم توضا وضوءه للصلاة، پھر یعنی ہاتھ مٹی پہ کے بعد دھویا اور پھر وضو کیا مکمل، جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. پھر اپنے یعنی ہاتھ مٹی پہ رگڑنے کے بعد وضو کیا جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. پھر اپنے سر پر 3 ہتھیلی پانی جو ہیں وہ ڈالا، یا 3 ہتھیلی پانی جو کیوں ڈالا جاتا ہے، تاکہ سر کے بال جو تر ہو جائیں. پھر اپنے پورے جسم کو دھویا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں کپڑا لے کے آئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کر لے اپنے جسم کو، فرد دہو، تو وہ کپڑا مجھ سے نہیں لیا. اور دوسری حدیث میں، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں، سن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین ہتھیلی پانی لیتے تھے اور اپنے سر پہ ڈالتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے پورے جسم پہ پانی ڈالتے تھے. تو یہ مسنون طریقہ ہے غسل کرنے کا. اچھا، جو طریقہ ہے کہ بعض روایتیں بھی ہے کہ جو دائیں حصہ ہے، بعض علماء کہ دائیں حصے کو پہلے دھوئیں پھر بائیں حصے کو دھوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دائیں جانب ہے وہ زیادہ پسند ہے، تو وہیں سے ابتدا کرتے ہیں. یہ بھی طریقہ درست ہے، لیکن عمومی طور پر اگر کوئی جو غسل واجب ہو کرنا چاہتا ہے تو یہ جو فنگر ٹپس پہ جو پانچ چیزیں جن کا ذکر یہاں پر ہوا ہے وہ کافی ہیں. اور سید میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ واضح حدیث ہے، اگر وہ یاد کر لیں آپ تو بہت آسان ہے. آخری پوائنٹ اس باب میں، پوائنٹ نمبر جی یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے. واجب تو یہ ہے اپنے پورے جسم کو پانی سے دھونا ہے، غسل کا جو واجب ہے اپنے پورے جسم کو دھونا ہے. یعنی اگر آپ نے غسل کی نیت سے، جنابت سے پاک ہونے کی نیت سے آپ نے سوئمنگ پول میں ٹبکی لگا دی ہے، وہاں پر تیرتے رہے آپ، پاک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ پاک ہو جائیں گے. آپ نے شاور کھول کے، لیکن نیت سب سے پہلے، ہم نیت کا ذکر نہیں ہے، تو نیت آپ جانتے ہیں ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ وضو میں ہم نے بیان کر دیا تھا تو وہ کافی ہے. تو پتہ تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ وضو نیت عبادت ہے اور نیت شرط ہے عبادت کی، وضو کے لیے اور غسل کے لیے بھی، تیمم کے لیے بھی. تو شخص نے ہمیں بیان نہیں کیا. تو سب سے نیت کرنی ہے، نیت کی چیز ہی کرنی ہے کہ جنابت سے پاکیزگی کی نیت ہے، حیض عورت تو پھر حیض کے خون سے پاکیزگی کی نیت ہے، اس لیے غسل ہو رہا ہے. نفاس والی عورت ہے تو نفاس کے حیض کے خون کی پاکیزگی کی نیت ہے، تو یہ لازمی نیت ہے. تو آپ نیت کریں گے، نیت کریں کہ جنابت سے میں پاک ہو رہا ہوں، پھر شاور آپ نے کھول دیا ہے اور آپ پورے جسم کو آپ نے دھو لیا ہے، پاکیزگی ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی ہے. یہ جو ترتیب اور جو تفصیل ہے یہ مستحب ہے اگر آپ نے مکمل وضو کرنا ہے، جیسے کہ حدیث میں غسل واغتسل، جس میں جمعہ کی حدیث میں آیا ہے، وہ یہ طریقہ ہے. اگر آپ اس یعنی اجر و ثواب کو پانا چاہتے ہیں، یعنی بڑی پیاری حدیث جمعہ کی حدیث جو ہے، یعنی جس نے بہت جلدی کی جمعہ کی تیاری کی، پھر غسل کیا بہترین طریقے سے، غسل کیا ہے غسل واغتسل، پھر وہ پیدل چلا اور سواری پہ سوار نہیں ہوا، پھر امام کے قریب بیٹھا، پھر لغو نہیں کیا اور پورا خطبہ سنا، کتنا اجر ملے گا اسے؟ ایک ایک قدم پہ دن کا روزہ اور رات کے قیام کا اسے اجر ملے گا. ایک سال کا ذکر ہے، ایک ایک قدم پہ ایک سال کا جو ہے روزہ اور قیام، ایک قدم پہ ایک سال. دیکھیے اگر 20 قدم تو 20 سال کا، سبحان اللہ کتنی خیر ہے اس میں. تو طریقہ یہ ہے، تو جو مسنون طریقہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے، یعنی اس کا فائدہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ اتباع سنت کا، ایک ایک عمل آپ کریں گے اس کا الگ سے اجر ہے. ایک دوسرے واجب کو پورا کر دینا، وہ تو ہو جائے گا واجب، اپنے آپ کو اس خیر سے اور بہت سارے اس اجر ثواب سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ وہی شاور ہے، وہی باتھ، وہی وقت، دو منٹ اور لگ جائیں گے آپ کے، کتنا لگے گا؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے جو سنت ہے، جتنے آپ اس کے عمل کریں گے واللہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اتنی ہی آپ کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے. ورنہ صرف واجب پر بھی آپ کا کام تو ہو جائے گا، لیکن جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ جو صرف واجب کے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دونوں برابر ہرگز نہیں ہیں. پوائنٹ نمبر 41، جو فرض ہے، جیسا ابھی آپ کا سوال تھا، والفرض من هذا، فرض یہ ہے غسل جميع البدن، پورے جسم کو دھو لینا، وما تحت شعور خفیت والکثیفتی، اور جو بال ہیں پورے بال بھی اس میں یعنی دھل جائیں، واللہ اعلم. یہ غسل کا جو ہے مختصر سر مثلاً طریقہ ہے، اور وہ چیز جو چیزیں غسل کو واجب کر دیتی ہیں، وہ آج کے درس ہم نے جان لیا ہے. کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے؟ جی
نہیں
شہید جو وہ شہید جو میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے جب حاکم جب بلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کافروں کے خلاف جنگ کا, اس میں جو شریک ہوتے ہیں اور میدان جنگ میں وہ مارے جاتے ہیں, مر جاتے میدان جنگ میں, تو وہ شہید ہیں. اب اس کی نیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. فائن تو مسلمان ہی ہے, وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے سب رندے کے لیے جہاد کر رہا ہے, لیکن جہاد کی شرطیں پوری ہوں, یعنی کہ کوئی امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے گروہ بنا لے اور پھر جا کے وہ ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر حملہ کرے, کافروں پر حملہ کرے بغیر کسی حکمت کے, وہ کہے یہ شخص جو ہے یہ جہاد ہوئے شہید نہیں, ہرگز نہیں. یعنی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جہاد کی 17 شرطیں ہیں, وہ پوری ہوں گی تب جہاد شرعی ہوگا اور پھر جا کے جو میدان جنگ میں مرے گا یا قتل کیا جائے گا وہ شہید ہے. پھر وہ مختلف ہیں, وہ شہید جو ان کو غسل بھی دیا جائے گا, وہ کفن بھی دیا جائے گا, وہ صرف جو فی سبیل ہے ان کے لیے خصوصیت ہے. جی واللہ اعلم. جی 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 جی
تو ان کو
غسل دیا جائے گا. جی ہاں, وہ صرف فی سبیل اللہ وہ ایکسیپشن ہے خاص, کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ اپنے خون میں لطپت ہوگا, خون میں لطپت ہوگا اور خون جو ہے اس کا مشک کی خوشبو ہوگی اور اسی سے ہی وہ اس کا قیامت کے دن انشاءاللہ یعنی حشر ہوگا اس کا. سبحان اللہ, یہ اعزاز اس کے لیے, شرف ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.